بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا
ترجمہ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کے پہلے مگر آدمیوں ہی کو جن کی جانب ہم وہی بھیجتے تو پوچھ لو یادداشت رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجے محمد والے محمد پر.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
الحمدللہ یہ جو سیریز تھی ان دروس کی جو کہ چار سیشنز پر مشتمل تھا اور جس کا مین ٹاپک تھا سیرت ائمہ صادقین, وہ الحمدللہ آج کے سیشن پر اختتام پذیر ہوگا. قبلہ علی جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایک نئے ٹاپک پر ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور نہایت ہی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے دروس کو ڈیلیور کیا. ساتھ ہی ساتھ ہم پاک محرم ہال کی انتظامیہ کی بھی تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہال پرووائڈ کیا جس کی وجہ سے ہم یہاں پر دروس کا انعقاد کر سکے. ساتھ ہی ساتھ ہم ایم سی این کی بھی تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دروس کو ریکارڈ کیا اور ساتھ ہی ساتھ سی ڈیز ریلیز کرنے کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہر اتوار کو رات کو 9:45 یہ جو ریکارڈڈ دروس ہوتے ہیں ان کو یہ ایم سی این یعنی معصومین کیبل نیٹورک پر نشر بھی کرتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ. اور ایک آخری اعلان جو بہت ہی اہم ہے اگلے مہینے کے حوالے سے کہ اگلے مہینے جو شیڈیول ہے دروس کا جو ہر جمعے کو رہے گا انشاءاللہ, وقت 7:45 سے ہم تھوڑا سا پیچھے کر کے 7:30 لے آئے ہیں اور چار ٹاپکس ہیں اور چار علماء کرام ہیں جن کی تفصیل میں آپ کو درس کے بعد انشاءاللہ دوں گا. اس کے ساتھ انہی کلمات کے ساتھ میں قبلہ علی جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے سیشن کا آغاز کریں جس کا عنوان ہے حیات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجیے محمد والے محمد پر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. جیسا کہ آپ کے حضور ابھی اعلان ہوا کہ یہ چار لیکچرز کا ایک سیریز تھی اور اس میں ہم نے مقصد جو رکھا تھا وہ یہ کہ دو ائمہ اطہار یعنی امام پنجوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں اور اس کو ہم یہاں پر بیان کریں. اس کے لیے تقسیم ہم نے اس طرح سے رکھی کہ پہلے لیکچر میں اس سیاسی جدوجہد کا ذکر ہو کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے مسلسل انجام دی یہاں تک کہ اس دور کے اوپر پہنچی کہ جو پانچویں اور چھٹے امام کی حیات طیبہ کا دور تھا جس کا آغاز 95 ہجرہ سے ہوا اور اختتام 148 ہجرہ کے اوپر. پہلے لیکچر میں اس سیاسی جدوجہد کو بیان کیا گیا اور دوسرے لیکچر میں وہ جو علمی جدوجہد تھی مجھے کہ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشر و ترویج کے اندر جو دو اماموں کا کردار تھا اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کی نوعیت کیا تھی, اس کے اثرات کیا تھے, کون لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے, استفادے کا طریقہ کار کیا تھا, اس کے اوپر بات کی جائے. پھر اس کے بعد تیسرے لیکچر میں پانچویں امام کی حیات طیبہ کی جو ذاتی زندگی تھی, ان کی زندگی کی نوعیت کس قسم کی تھی, بعض معجزات اور بعض ان کے اقوال, ان کو بیان کیا گیا. اور آج ہم کوشش کریں گے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں, صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد, اور ان کے حیات طیبہ کی جو ذاتی نکات تھے ذاتی زندگی کے اس کو بیان کرتے چلیں. امام علی مقام کی ولادت 83 ہجرہ کے اندر بیان ہوئی ہے اور 83 ہجرہ سے لے کر 148 ہجرہ تک امام علی مقام کی حیات طیبہ کو بیان کیا گیا ہے, جس میں 114 ہجرہ میں امام علی مقام کی امامت کا دور آغاز ہوتا ہے. تو اگر سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے طولانی عمر امام علی مقام کی ہے, تقریباً 65 سال کم روایت کی بنیاد پر بھی. البتہ ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں 65 ہجرہ کو ذکر کیا گیا ہے, 65 ہجرہ امام علی مقام کی ولادت کو لکھا ہے. اس کے اعتبار سے تو سن مبارک بہت زیادہ بنے گا, لیکن حتیٰ اگر 83 ہجرہ کی روایت کو ہم قبول کریں گے جو کہ زیادہ تر مشہور قبول ہے, تب بھی 65 سال امام علی مقام کا سن مبارک ہے, جو تمام ائمہ اطہار علیہ السلام میں سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد 114 سے لے کر 148 ہجرہ تک امام علی مقام کی دور امامت کو بیان کیا گیا, تو اس اعتبار سے بھی دور امامت طولانی دور امامت جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. امام علی مقام کی نسب اور ظاہر امام علی مقام جس خاندان کے اندر تربیت پا رہے تھے اور جس طریقے سے ان کے والد کا کردار تھا اس کو دیکھتے ہوئے بآسانی سمجھ میں آتی ہے بات کہ امام علی مقام اپنے لوگوں کے درمیان پہلے ہی سے اتنی شہرت رکھتے تھے, لوگ اتنا پہچانتے تھے کہ دوران امامت میں امامت کی شناخت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ بعض ائمہ اطہار علیہ السلام کی دور امامت کا جب آغاز ہوا تو سن مبارک بہت کم تھا, مثلا 7 سال کی سن مبارک میں امام ہوئے, اور جس طرح کے امام آخر کے ساتھ ہوا کہ بہت ہی کم سن کے اندر 6 سال کی سن میں امامت کے مرتبے پر فائز ہوئے, تو ان کی شناخت کا مسئلہ ایک پیش آتا تھا کہ شیعہ کس طریقے سے شناخت کر پائیں کہ کون سے امام ہیں. لیکن امام علی مقام کے ساتھ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے, سن مبارک اس جگہ پر ہے کہ جب لوگوں کے لیے پہچاننا بہت آسان ہے. پھر پانچویں امام کی حیات طیبہ میں لوگوں کا امام علی مقام کی خدمت میں پہنچنا کافی آسان تھا, بعض ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں ان کے شیعہ بہت کم پہنچ پاتے تھے, لیکن پانچویں امام کی حیات طیبہ میں ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی جس کی وجہ سے چھٹے امام کی شناخت کر لینا ان کے لیے زیادہ آسان تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ نصوص یعنی وہ واضح عبارات کی جو امامت کے اوپر قائم کی جاتی ہیں وہ کثرت کے ساتھ چھٹے امام کی شان میں پہلے سے موجود تھیں. لہذا ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے جو امام چہارم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان ہوئی ہے, درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد, کہ امام چہارم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد امام کون ہوں گے. اچھا یہاں پر ذرا سا ایک نقطہ یہ بھی قابل فہم ہے کہ کیوں اس طرح سے ہوتا تھا کہ بعض ائمہ سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کے بعد والے امام کون ہوں گے تو وہ جواب صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کرتے تھے فنا امام ہوں گے, اور بعض دوسرے ائمہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوں گے تو جواب کو بہت زیادہ پیچیدہ کر کے بیان کیا جاتا تھا. اور اس پیچیدگی کی ایک مثال خود چھٹے امام کا بیان کرنا ہے, یعنی جب چھٹے امام کی شہادت نزدیک آئی اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوں گے تو امام علی مقام نے پانچ افراد کو اپنا جانشین کے طور پر پیش کیا, پانچ افراد کے نام اپنے جانشین کے طور پر لیے, اس میں سے ایک خود خلیفہ کا نام بھی اپنے جانشین کی لسٹ میں لیا, خود خلیفہ کا نام بھی اپنے جانشین کی لسٹ میں لیا, اور ایک مدینہ کے حاکم محمد بن سلیمان کا تذکرہ کیا, ایک عبداللہ افتاح کا تذکرہ کیا, ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا, اور ایک اپنی زوجہ باسعادت حضرت حمیدہ کا تذکرہ کیا. یہ پانچ افراد کے درمیان اس طریقے سے رکھ لینا یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا معاملہ, اور البتہ جاننے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ ابو حمزہ صومالی کے سامنے جیسے ہی ذکر ہوا کہ پانچ نام پیش کیے گئے ہیں فوراً پہچان لیا کہ امام درحقیقت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس سے تعلیل پوچھی گئی ان سے تو انہوں نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ کس طریقے سے انہوں نے پہچانا. لیکن کیوں ایسا ہوتا تھا؟ یہ درحقیقت حالات کے اوپر منحصر تھا. اگر حالات ایسے حالات ہوتے تھے کہ جب نئے امام کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام سراحت کے ساتھ بیان کر دیا کرتے تھے کہ اگلے امام کون ہوں گے. لیکن اگر ایسا ہوتا تھا کہ نہیں فوری خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہوتا تھا تو شخصیت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی، جیسے کہ ساتویں امام علی مقام کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا اور چھٹے امام نے چاہا کہ امام کی شخصیت کو چند جانشینوں کا نام لے کر بیچ میں اس طریقے سے بیان کریں کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو. تو چوتھے امام سے روایت موجود ہے، پوچھا گیا کہ آپ کے بعد امام کون ہوں گے؟ امام علی مقام نے بیان فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. پوچھا گیا ان کے بعد کون امام ہوں گے؟ تو فرمایا ان کے بعد میرے فرزند یعنی میری اولاد میں سے جن کا نام لقب صادق آل محمد کے نام پر ہوگا وہ امام ہوں گے. سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان کا لقب خاص کر صادق کیوں ہوگا جبکہ آپ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام صادق ہیں؟ اب اس روایت کے اندر ایک سبب بیان کیا گیا ہے، دوسرے اسباب بھی لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ امام علی مقام کا لقب الصادق کیوں تھا، اور بیان کہ یہ وہ لقب تھا کہ جو نبی اکرم کا لقب تھا اور ان کے بعد کسی اور کا لقب اس طرح سے نہیں دیا گیا تھا. پھر امام علی مقام کو کیوں یہ لقب دیا گیا؟ تو ایک وجہ تو ہمیں جنرلی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سب سے زیادہ علوم چھٹے امام کے ذریعے سے صادر ہوئے، اور لوگوں نے چھٹے امام کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم سے آشنائی حاصل کی، تو ان کو صادق آل محمد کہا گیا کہ یہ وہ تھے جو صدق کی نشانی بن گئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صداقت کی نشانی بن گئے، تو لہٰذا یہ صادق کہلائے. اور ایک اور سبب جو اس روایت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ تھوڑی سی عجیب سبب ہے. بیان فرمایا کہ ان کا نام صادق اس وجہ سے ہے کہ ان کی نسل میں آگے جا کر ایک شخص آئیں گے جن کا لقب کاذب ہوگا، کذاب ہوگا، اور اس کذاب کے نام کو لقب کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کا لقب پہلے ہی سے صادق ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کذاب کا لقب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کو متاثر کرے. پوچھا وہ کون ہوں گے؟ تو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ میں یوں لگتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک فرزند کی امامت کے خلاف کوئی شخص دعویٰ کرے گا اور اس کو کذاب کا لقب دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ اشارہ امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی طرف ہے، کہ ان کے چچا نے جھوٹا دعویٰ کیا امامت کا جن کو جعفر کذاب کہا گیا، اور فرمایا کہ ان کی وجہ سے چھٹے فرزند کو نبی اکرم کی چھٹی نسل کو صادق کا لقب دیا گیا تاکہ وہ جو بعد والی تہمت ہے وہ آگے نہ بڑھے. امام علی مقام کے اخلاق کے اوپر مختلف روایات موجود ہیں ہمارے پاس. ظاہر ہے ہم علم کو بیان کر چکے ہیں اور سیاست کو بھی بیان کر چکے ہیں، اب ہماری زیادہ تر توجہ امام علی مقام کے ذاتی اخلاق کی طرف ہے. امام علی مقام کی والدہ گرامی کا تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھوں گا. اگر آپ کتب سیرت کا ملاحظہ فرمائیے تو وہ تمام اکثر کتب سیرت جنہوں نے چھٹے امام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا ہے انہوں نے امام علی مقام کی والدہ معظمہ کو خاص کر تذکرہ کیا ہے. والدہ معظمہ کا نام تھا ام فروا، ان کی کنیت ام قاسم بھی تھی، اور حضرت ام فروا کا تعلق جو ہے وہ محمد بن ابی بکر کے خاندان سے ہے. محمد بن ابی بکر جو ابو بکر کے فرزند تھے اور امام علی مقام کے بڑے اصحاب میں شمار ہوتے تھے، ان کے نسل سے حضرت ام فروا کا تعلق تھا، اور آپ کی نانی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں. یعنی امام علی مقام کی جو نانی تھی وہ بھی خلیفہ اول کی نسل سے تھیں، اور امام علی مقام کی والدہ وہ بھی خلیفہ اول کی نسل سے. امام علی مقام نے اس مرتبے کے لیے اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ اقوال بھی ارشاد فرمائے ہیں. ان معظمہ کا مقام بہت بلند تھا، اور روایات کے اندر بہت زیادہ ان کی عظمت اور جلالت کو بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ فقہا ان کے سامنے لبگشا نہیں ہوا کرتے تھے. علمی مقام بہت بلند تھا، اور ظاہر علمی مقام بلند ہونا بھی چاہیے تھا کہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، امام علی مقام کی زوجہ اور امام علی مقام کی والدہ اور ان کے فرزند بھی امام علی مقام ہوئے، تو اس کو دیکھتے ہوئے. اس کے بعد امام علی مقام کے اخلاق کو بہت اعلیٰ طریقے سے بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر کیا رویہ رکھتے تھے وہ فقراء اور مساکین کے ساتھ. تو اس کے لیے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں معلہ بن قنیس کے ذریعے سے کہ امام علی مقام کے بارے میں فرمایا کہ بنی ساعدہ کی طرف چلے گئے, سقیفہ بنی ساعدہ مدینے کے اندر تشریف فرما تھے. وہ سقیفہ کافی عرصے تک بعد میں بھی رہا ہے, بلکہ حتیٰ آج کے زمانے میں بھی ایک چوک کو کہتے ہیں کہ وہ چوک وہ جگہ تھی جو سقیفہ بنی ساعدہ کہلاتی تھی. امام علی مقام وہاں تشریف لے گئے, رات کا وقت تھا اور دیکھتا ہے کہ امام علی مقام زمین کے اوپر کچھ ٹٹول رہے ہیں. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ ہمیں دے دو. امام اس کے بعد وہ شخص بھی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں زمین کے اوپر روٹیاں تھیں, روٹیوں کو جمع کرتے ہیں اور امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ دونوں سقیفہ تک جاتے ہیں اور وہاں پر جو فقراء موجود تھے, امام علی مقام ہر فقیر کے بستر کے نیچے, ہر فقیر کے لیٹنے کی جگہ کے نیچے روٹی رکھتے چلے جاتے ہیں. اور جو شخص ساتھ تھے وہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ اے امام, کیا یہ سب آپ کے ماننے والے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے یہ بازار ایک عمومی بازار ہے, یہاں پر جو فقراء سو رہے ہیں ان میں ضروری نہیں کہ سب آپ کے ماننے والے ہوں, تو ممکن ہے مخالف بھی ہوں اور ممکن ہے کہ ماننے والے بھی ہوں. امام علی مقام نے جو جواب دیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. راوی کہتا ہے میں نے عرض کی کہ کیا یہ لوگ حق کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ حق کو پہچانتے تو میں ان روٹیوں کے ساتھ نمک بھی انہیں دیتا. نمک کا لفظ جو ہے وہ عربی کی روایت میں جو استعمال ہوا وہ ممکن ہے کنایا ہو کھانے کے میں اضافے کے اوپر, کہ میں روٹیوں کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ان کو دیتا. یعنی امام علی مقام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ کی مدد کرنے کا, وہ تو سب کو کیا جائے گا, چاہے وہ ماننے والا ہو چاہے وہ ماننے والا نہ ہو. اور اگر وہ ماننے والا ہو تو ہم اس احسان میں اور اضافہ کریں گے اگر کوئی شخص ماننے والا ہوتا. ماننے والوں کے لیے جو احسان فرمایا کرتے تھے اس کی بھی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہ ایک مسافر کی واقعے کو بیان کیا گیا ہے, محمد بن زید شحام سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے مجھے مدینے میں سجدے کی حالت میں دیکھا, نماز کے بعد ایک آدمی کو بھجوایا اور پوچھا کہ کیا ہمارے ماننے والوں میں سے ہو. شاید اس آدمی نے جو نماز پڑھی اس سے امام علی مقام نے پہچانا, یعنی اس طرح سے اظہار ہو رہا ہے روایت سے. اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں ماننے والوں میں سے ہوں. فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں کوفہ میں رہتا ہوں. فرمایا کیا کوفہ کے دوستوں کو جانتے ہو؟ فرمایا اس شخص نے کہا کہ ہاں میں دو افراد کو جانتا ہوں, بشیر کا نام لیا اور شجرا کا. کہا ان دونوں کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ فرمایا اس شخص نے کہا کہ ان دونوں کا سلوک میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. امام علی مقام نے یہ فرمایا. یہ سن کر آپ نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے, ان کی مدد کرے, انہیں نفع پہنچائے. اور واللہ میں نے کوئی رات ایسی نہیں بسر کی جس میں اپنے مال کے اندر سائلین کا حق نہ رکھا ہو. پھر اس کے بعد اس آدمی سے بہت زیادہ دلجوئی کی. فرمایا تمہارے پاس اخراجات کے لیے پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس 200 درہم ہیں. فرمایا مجھے دکھاؤ کہ ہیں یا نہیں ہیں. اور اس آدمی نے اپنے درہم دکھائے. امام علی مقام نے اپنے گھر پہ دعوت دی. ہر رات جب تک وہ وہاں پر مقیم رہا اپنے گھر کے اوپر بلاتے رہے اور اسے دعوت دیتے رہے. یہاں تک کہ ایک موقع پر جب یہ گھر پہ آیا تو امام علی مقام نے سوال کیا کہ تمہیں کھانے میں سب سے زیادہ اچھی چیز کیا پسند ہے, کھانے پینے میں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہا مجھے دودھ بہت پسند ہے. تو یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام نے میری خاطر ایک بکری خرید لی اور جتنے دن میں آتا رہا اس بکری سے وہ دودھ مجھے پلواتے رہے. اس کے بعد بے تکلفی کا اظہار فرماتے تھے, اپنے جو دوستوں کو دعوت دیا کرتے تھے گھر کے اوپر. یعنی میں بعض اوقات کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آئمہ اطہار علیہ السلام اپنی ذاتی زندگی میں کیسے تھے. بعض اوقات ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ صرف تقدس ہی تقدس تھا, ذاتی زندگی کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیا تھی. نہیں, ذاتی زندگی بہت سادہ ذاتی زندگی تھی. یعنی میں یہ روایت, دو تین روایتیں اس کتاب میں درج ہیں, میں اس کتاب کا تعارف بھی آپ کے سامنے کرواؤں گا. عبد الرحمن بن حجاج سے روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ امام کی خدمت میں پہنچے تو ایک بڑے تشت میں چاول لایا گیا. ایک بہت بڑا تھا تشت تھا جس کے اندر چاول تھے. تو کہتا ہے کہ ہم نے تکلف کے ساتھ آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا. راوی کہتا ہے امام نے قبول نہیں کیا اس بات کو. آپ نے فرمایا تم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا, اتنا تکلف نہیں کرنا چاہیے. جس کے دل میں ہماری محبت زیادہ ہوگی وہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کھانا کھائے گا. یہ کہہ کر راوی کہتا ہے یہ سن کر میں نے دسترخوان پر رکھے ہوئے تشت کو اب سنبھال لیا اور ایک طرف سے صاف کرنے لگا. تب آپ نے فرمایا ہاں اب تم نے تکلف برطرف کر کے کھانا شروع کیا ہے. یہ ایسی روایتیں عبداللہ بن سلیمان سہروی سے بھی ہیں. کھانا کھایا تو تکلف کے ساتھ کھایا. مولا نے پوچھا تم نے, مولا نے فرمایا کہ اور کھاؤ. میں نے عرض کی مولا میں تو کھا چکا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں اور کھاؤ, اس لیے کہ کھانے میں بے تکلفی برتنا پختہ دوستی کی علامت ہے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں سے طبق میں سے کچھ حصہ میری طرف بڑھایا اور فرمایا تمہیں میرے کہنے سے یہ بھی کھانا پڑے گا. پھر میں نے وہ حصہ بھی کھایا. ابن ربی سے بھی یہی روایت ہے کہ کھانا لایا گیا, ہم نے تکلف کے ساتھ کھایا. آپ نے فرمایا تکلف نہ کرو اور کھاؤ. اس لیے کہ کھانے ہی سے باہمی محبت کا اظہار ہوتا ہے. راوی کہتا ہے پھر ہم لوگ اونٹ کی طرح بڑے بڑے لقمے کھانے لگے. اور ایک اور روایت اور یہاں پہ لکھی ہے, مجھے نہیں معلوم ایسی روایتوں کی تعداد مجموعی کتنی بنے گی. یعنی کیا مطلب ہے اس روایتوں کا, ان روایات کا؟ ان روایت کا مطلب ہے اہل بیت اطہار اپنی معمولی زندگی میں جب لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو اتنا تقدس, ایسا تقدس نہیں رکھتے تھے کہ مثلا کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا, کوئی کچھ سن نہیں پا رہا, بےچارے کھانا کھا رہے ہیں تو بڑے ڈر ڈر کے کھانا کھا رہے ہیں اور چلے گئے. نہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام بے تکلفی کا اظہار کرتے تھے, جیسا کہ اس روایت کے اندر چار روایتوں کے اندر کثرت کے ساتھ یہ بے تکلفی کا لفظ استعمال ہوا, اور کہا کہ نہیں ہمارے سامنے کم مت کھاؤ, زیادہ کھاؤ. اور بھی روایات ہیں کہ مثلا جب کھانا منگوایا تو مثلا کسی سے کہا کہ وہ مرغ بھی لے کے آؤ جو مثلا فلاں نے تحفے میں بھیجا ہے, مہمانوں سے کہا تم لوگ یہ کھاؤ. اس طرح کے ایک ماحول کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام زندگی فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد دینے کے لیے ایک عجیب انداز تھا امام کا, دینے کا ایک عجیب انداز تھا. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. امام علی مقام نے ایک شخص کو بلایا اپنے پاس اور اسے کچھ پیسہ دیا, ایک تھیلی دی, اس تھیلی میں پیسہ تھا, کہا یہ پیسہ لو اور فلاں ہاشمی کو دے آؤ, اور ہرگز اس کو نہیں بتانا کہ میں نے دیا ہے, ہرگز اس کو مت بتانا کہ میں نے دیا ہے. اچھا, ایسے کام کیوں کیا کرتے تھے کہ ڈسکلوز نہیں ہونے دیا کرتے تھے بعض جگہ پر, کہ نہیں بتاؤ کہ اس کو ہم نے دیا ہے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ اگر وہ دوسروں کو بتائے گا تو لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ امام علی مقام لوگوں کو اپنے پاس لانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور اس سے خلفاء بعض اوقات بہت زیادہ خطرہ احساس کیا کرتے تھے. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر سختی بھی کیا کرتے تھے اگر ان کو یہ بات پتہ چلتی تھی, جس کے اوپر میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام علی مقام نے فرمایا فلاں ہاشمی کو جا کر یہ پیسہ دو اور ہرگز اسے مت بتانا کہ میں نے دیا ہے. یہ راوی کہتا ہے میں اس آدمی کے پاس گیا, اس کو پیسہ دیا اور کہا کہ ایک آدمی نے بھیجا ہے, پیسہ بھیجوایا ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ تمہیں نہ بتائیں کہ وہ کون ہے. کہنے کا ہاں میں جانتا ہوں, ان کی عادت ایسی ہے, یہ بہت بہت مجھے پیسہ ویسا بھیجواتے رہتے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بہت احسان کیا ہوا ہے, بہت پیسہ بھیجواتے ہیں, خدا انہیں جزائے خیر دے. اب نعوذ باللہ, اور ایک دیکھو جعفر صادق کو کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتے. راوی کہتا ہے کہ لینے والے نے کہا کہ یہ آدمی مجھے بہت پیسہ بھجواتے ہیں, اور ایک ان کو دیکھو کہ ان کے پاس نعوذ باللہ تعالیٰ بہت پیسہ ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتے, میرا کوئی حق ادا نہیں کرتے. اب راوی کیا بولتا کہ تم کس کے بارے میں کیا بول رہے ہو؟ امام علی مقام اس طرح سے نثار کیا کرتے تھے, پیسہ بہت دیا کرتے تھے, صدقے کے اندر بہت زیادہ لٹایا کرتے تھے, لوگوں کو عنایت فرمایا کرتے تھے. اس کی داستانیں بہت زیادہ ہیں. ایک روایت میں مقام منا کے موقع پر ہے, اس میں بھی چند درس ہیں ہمارے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں. مقام منا کے اوپر امام علی مقام تشریف فرما تھے, انگور کے خوشے موجود تھے وہاں پر جہاں امام علی مقام تھے. ایک راوی, ایک سائل آیا, اس نے سوال کیا, امام علی مقام نے کہا کہ اس کو انگور کا ایک خوشہ دے دو. اس نے, سائل نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, ہاں اگر درہم ہو تو دے دیجئے. آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ, اللہ تمہیں اور دے گا, جاؤ اللہ تمہیں اور دے گا. سائل چلا گیا, پھر واپس آ کر کہا کہ اچھا وہ انگور کا خوشہ دے دیں. آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں اللہ اور دے گا, اور آپ نے اسے کچھ نہیں دیا. پھر ایک اور دوسرا سائل آیا, آپ نے اسے انگور کے تین دانے اٹھا کر دیے, خوشہ بھی نہیں دیا, صرف تین دانے دیے. سائل نے دانے لے کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے مجھے رزق دیا. امام علی مقام نے فرمایا رک جاؤ ابھی جانا نہیں. پھر پورے انگور دیے اسے, بھر کے انگور دیے. سائل نے کہا کہ حمد جس نے مجھے روزی دی. فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ جانا نہیں. پھر غلام سے پوچھا تمہارے پاس کتنے درہم باقی رہ گئے؟ اس نے کہا میرے پاس 20 درہم ہیں. امام علی مقام نے سب اس کو دے دیا. سائل نے وہ بھی لے کر کہا پروردگار تیرا شکر گزار ہوں, یہ تیری ہی عطا ہے, تو اکیلا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابھی جانا نہیں. اب پیسے سارے ختم ہو گئے, انگور بھی ختم ہو چکے ہیں. پہلے آپ نے اپنی قمیض اتاری اور سائل کو عطا کر دی اور کہا کہ اسے پہن لو. اس نے کہا اس خدا کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا, میرا تن ڈھانپ دیا, اے ابو عبداللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے. یہ کہہ کر وہ سائل پلٹا اور چلا گیا. اور راوی کہتا ہے کہ اگر وہ نہ جاتا تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے, اور ہر عطا پر وہ اللہ کا شکر بجا لا رہا تھا, اور امام علی مقام اس میں اضافہ فرما رہے تھے, چونکہ خدا نے متعال کا حکم ہے کہ جو میرا شکر بجا لائے گا میں اس کی عطا میں اضافہ کروں گا. تو یہ دینے کا ایک خاص انداز جو امام علی مقام نے اختیار فرمایا تھا. اب امام علی مقام کا لوگوں کو دیکھ کر انداز مختلف تھا, کام کرنے کا انداز لوگوں کو دیکھتے ہوئے مختلف تھا. مثال کے طور پر یہ روایت مجھے بہت نفیس روایت لگی کہ کس طریقے سے امام علی مقام لوگوں کے دیے ہوئے کو یوٹیلائز کر رہے تھے اور ان کی بصیرت میں اضافے کا سبب بن رہے تھے. روایت میں لکھا ہے کہ ایک شام کا ایک علاقہ ہے جبل, جبل عامل, بڑے 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 علماء وہاں سے تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں. جبل عامل کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی بہت اچھے ہیں، البتہ دوسری طرف کے لوگ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک جبلی رئیس تھا، یعنی جبل کا رہنے والا کوئی رئیس، بہت زیادہ دولت مند، وہ امام علی مقام کی خدمت میں آتا تھا، ان کا بہت معتقد تھا. اور جب وہ مدینہ آتا تھا حج کرنے کے لیے، مکے جاتے ہوئے راستے مدینہ میں رکا کرتا تھا، تو امام علی مقام کے گھر رکتا تھا. امام علی مقام اس سے کہتے تھے کہ جتنے دن بھی رکو گے ہمارے گھر پہ رکو گے، تو وہ امام علی مقام کے گھر رکتا تھا. تو ایک دن امام علی مقام کو 10,000 درہم دیتا ہے، 10,000 درہم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک گھر مدینہ میں خرید لیں، چونکہ میں جب بھی آتا ہوں آپ کے گھر رکتا ہوں اور آپ کے لیے باعث زحمت ہوگا. امام علی مقام نے وہ پیسہ لے لیا. اب یہ آدمی حج کرنے کے لیے گیا. اچھا، یہ جو روایتوں میں بعض اوقات عدد ہوتے ہیں تو ان کو یاد رکھ لیا کریں تاکہ کسی اور روایت کو سمجھنے میں کام آئے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امام ششم کے زمانے میں 10,000 درہم میں ایک اتنا بڑا گھر لیا جا سکتا تھا جو ایک رئیس زادے کی شان میں ہو، یعنی بہت بڑا رئیس زادہ تھا، تو اتنا بڑا گھر 10,000 درہم میں آتا تھا. اب اگر تصور کیجئے امام نے کسی شاعر کو 10,000 درہم دیے تو آپ اس کی مالیت سمجھ سکتے ہیں کہ 10,000 درہم کا مطلب کیا ہے. پانچویں امام نے ایک شاعر کو ایک محفل کے اندر کمیت کو 30,000 درہم دے دیے تھے ایک دفعہ، اور شاعر نے وہ تینوں نہیں لیے تھے اور امام علی مقام سے کہا تھا کہ یہ آپ کی خدمت میں واپس کرتا ہوں بس اس عنایت کے ساتھ کہ میرے حق میں دعا کیجئے گا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شاعر کو کتنی بڑی دولت ملی ہوگی اسے ایک محفل کے اندر، اور کتنا بڑا ظرف چاہیے کہ اس آدمی نے امام کی دعا لینے کے لیے ان تمام اموال کو واپس کر دیا. تو 10,000 درہم امام کو دیے اور امام سے فرمایا کہ میرے لیے گھر خرید لیجئے. حج پہ جاتا ہے، حج پہ واپس آتا ہے، امام علی مقام سے پوچھتا ہے کہ اے امام، کیا آپ نے وہ گھر خرید لیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں نے گھر خرید لیا ہے اور اس کی رجسٹری میرے پاس موجود ہے. اس کی رجسٹری ہے، قبالہ کہتے ہیں عربی کے اندر، قبالہ میرے پاس موجود ہے، وہ قبالہ تمہارے حوالے کرتا ہوں. امام نے قبالہ اس کے حوالے کیا، اس میں گھر لکھا تھا کہ میں نے فلاں آدمی کے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے، اور اس گھر کی ایک دیوار رسول خدا کے گھر سے مل رہی ہے، اور ایک دیوار امیر المومنین کے گھر سے مل رہی ہے، اور ایک دیوار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے مل رہی ہے، اور ایک دیوار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے مل رہی ہے، اور میں ضامن ہوں کہ جنت میں اس کو یہ گھر دلواؤں گا. وہ رجسٹری جیسے اس کے سامنے رکھی گئی، صفحہ پھیلایا گیا، اس نے اس کو پڑھا اور فوراً کہا، امام علی مقام نے کہا کہ اب تم اس گھر کو قبول کرتے ہو تو ہم اس کو طے کر لیتے ہیں کہ یہ گھر بک گیا، تم نے لے لیا. تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ہاں میں اس گھر کے اوپر راضی ہوں. یعنی میں یہ سوچتا ہوں آج اگر کوئی کسی کو اتنا موقع ملے، ابھی میں عرض کروں گا موقع کس طرح مل سکتا ہے، کہ اگر کسی کو موقع ملے کہ کئی کروڑ میں ایسا کوئی گھر مل رہا ہو، تو میرے خیال میں یہاں پر کئی لوگ ہوں گے جو کھڑے ہو جائیں گے کہ خدایا اس گھر میں تو کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ ہمیں بھی مل جائے اور کچھ پیسے دے کے اس کو لے لیا جائے. بہرحال گزرئی زیادہ بہت یقیناً مانوی مقام میں بہت اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوگا کہ امام علی مقام نے اس کے پیسے کے بدلے میں اتنی بڑی سعادت اسے نصیب فرمائی. تو وہ جبلی بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ مولا میں اس گھر کے اوپر خوش ہوں. تو فرمایا کہ یہ قبالہ تمہارے حوالے، تم اس کو رکھ لو رجسٹری کو. اس نے کہا ٹھیک ہے. امام علی مقام سے رخصت ہوا اور امام علی مقام نے اس کو بتایا کہ جو تم نے رقم دی تھی ہمیں 10,000 درہم، اس کو ہم نے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں فقیر لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا ہے. شاید یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر بعد میں کہیں چاہ رہا ہو تو اس کے سامنے بھی ایک راستہ موجود ہے، شاید اس طرف اشارہ ہوگا. وہ رئیس زیادہ کہتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں آ گیا. اپنے علاقے میں آنے کے بعد اس آدمی نے تمام گھر والوں کو کہہ دیا کہ جب میں مروں تو یہ رجسٹری میرے جنازے کے اندر رکھنی ہوگی. جب مرتا ہے تو سب کو دوبارہ جمع کرتا ہے، سب سے وعدہ لیتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ رجسٹری میرے جنازے کے ساتھ رکھی جائے گی. سب نے وعدے کو دوبارہ وفا کرنے کا اعلان کیا اور جب وہ مر گیا تو اس کی رجسٹری کو اس کے ساتھ رکھ دیا گیا. اگلے دن جب اس کی قبر کے اوپر گئے تو رجسٹری قبر کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر تحریر ہوا ہوا تھا کہ جو امام علی مقام نے بیان فرمایا اس وعدے کو پورا فرما دیا، اور اس کو ظاہر اس بات کی علامت ہے کہ جنت کے اندر وہ مقام حاصل ہوا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد ابن آل محمد. تو اس طریقے سے امام علی مقام کی زندگی تھی. اچھا، پرسنل زندگی میں اور کیسے تھے؟ ظاہر ہے مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ائمہ اثار علیہ السلام کے پاس پیسہ کم نہیں تھا، اس کا مطلب ہے پیسہ ٹھیک ٹھاک تھا اور کافی لوگوں کا دیا ہوا پیسہ کہ جو لوگ مختلف مدوں میں امام علی مقام کے حوالے کیا کرتے تھے، دولت کافی زیادہ ہونی چاہیے، پیسہ کافی زیادہ ہونا چاہیے. وہ جو معجزات سے مل جائے اس کا تو معاملہ ہی علیحدہ ہے کہ مثلا ایک زمین کو انہوں نے شک کیا، فرمایا لوگوں اس کے اندر دیکھو، دیکھا تو سونا بھرا ہوا تھا. امام علی مقام نے کہا اس کو اٹھا کے دیکھو، لوگوں نے اٹھا کے دیکھا، کہا خالص سونا، اور کسی کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے امام اتنا سونا آپ کے پاس ہے تو اپنے شیعوں کو کیوں نہیں دیتے جو فقیر ہوئے ہوئے. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہمارے شیعوں میں دنیا اور آخرت کو تقسیم کرے, یعنی دشمنوں کو دنیا دے دے اور ہمارے شیعوں کو آخرت دے. تو پیسہ کافی ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوا تھا, کیا امام علی مقام مثلا کس طرح سے تھے؟ مثلا تدریس فرمایا کرتے تھے, پیسہ تو گھر میں کافی زیادہ تھا, اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی, ایسا نہیں تھا. ائمہ اطہار علیہ السلام اپنی زندگی میں کوشش اور جد و جہد کو پھر بھی جاری رکھتے تھے. ہمارے پاس کئی روایات اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں امام علی مقام کو لوگوں نے محنت کرتے ہوئے دیکھا, شدید گرمی کے عالم میں شدید زحمت اٹھاتے ہوئے دیکھا, اور خود پرسنلی جا کر بیلچے کو استعمال کیا کرتے تھے. تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک امام علی مقام ایک دن شدید گرمی کے اندر بیلچہ اٹھائے ہوئے تھے اور کسانوں کی طرح موٹا کرتا پہنے ہوئے تھے اور محنت فرما رہے تھے. اچھا, امام ششم کے بارے میں تحریر ہے کہ جسم میں تھوڑے سے تنومن جسم کے مالک تھے, تو اس زحمت کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ پسینہ جاری ہوا ہوا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے آ کر طنز کیا کہ امام علی مقام سے کہا کہ آپ کیوں اتنی گرمی میں کر رہے ہیں, قریش کے ایک آدمی کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے کہ اس طرح محنت کرے. اور اس روایت میں جو ہم ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں اس میں ہے کہ ایک امام ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے امام آپ بیلچے سے اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے, میں آپ کی جگہ محنت کر لوں گا, آپ تشریف فرما رہیے گا. امام علی مقام نے اس آدمی کو دعا دی اور فرمایا کہ امام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ انسان طلب معاش میں سورج کی گرمی کی تکلیف برداشت کرے. امام علی مقام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ انسان طلب معاش میں سورج کی گرمی کی تکلیف کو برداشت کرے. اور ظاہر ہے یہ ان امام کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں جن کے پاس کثرت سے اموال موجود تھے, ان کو اپنی ذاتی زندگی کے لیے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود امام علی مقام پسند کر رہے ہیں کہ اس کمائی کو خود سے اپنے ذاتی طور پر انجام دیں. لوگوں کو ہدایت دینے کا طریقہ کار کیا تھا, کس طریقے سے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے, کیا انداز اختیار کیا کرتے تھے, ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو افراد ہیں جو اہل سنت کے ہاں بھی بہت مشہور ہیں اور عرفان کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے, ابراہیم بن ادم اور سفیان ثوری. یہ دونوں بہت زیادہ بڑا مقام رکھتے ہیں عرفا کے حوالے سے, لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے ہیں. ایک موقع پر ابراہیم بن ادم اور سفیان ثوری کوفہ کے اندر موجود تھے. اسی زمانے میں امام علی مقام بھی کوفہ تشریف لائے ہوئے تھے, اسی وقت امام علی مقام بھی کوفہ تشریف لائے ہوئے تھے اور ابراہیم ادم اور سفیان ثوری بھی وہاں پر موجود تھے. جب کوفہ سے واپس جانے لگتے ہیں تو یہ دونوں حضرات ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ لوگ عرفان میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. عرفان میں لوگ ان کو بہت پہچانتے ہیں کہ یہ علم عرفان کے ماہر ہیں, یہ مثلا عارف ہیں, زاہد ہیں, پرہیزگار ہیں. دونوں امام علی مقام کے ہمراہ چلتے ہیں تاکہ امام علی مقام کو الوداع کہیں کوفہ سے مدینے کی طرف آمد پر. امام علی مقام جب کوفہ سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں تو یہ لوگ راستے میں تھوڑا سا پہلے پہلے چل رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ پر راستے میں ایک شیر کو دیکھتے ہیں کہ ایک شیر راستے میں ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں شیر کو ہٹا دیں, یہ دونوں چاہتے ہیں کہ امام کا کوئی معجزہ دیکھیں اور کہتے ہیں کہ رک جاؤ, ایسا ہے کہ امام کو نزدیک آنے دو, پھر دیکھیں کہ امام شیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں. امام علی مقام شیر کے نزدیک تشریف لاتے ہیں, شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب اگر ہم لوگ اس عنوان کو دیکھ رہے ہیں, اس واقعے کو, تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ امامت کی وجہ سے ہوا ہے, یہ امامت کی وجہ سے ہوا ہے. امام علی مقام اس طرح بیان نہیں کرنا چاہ رہے, امام علی مقام ایسا بیان نہیں کرتے. اور امام علی مقام فرماتے ہیں جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو تو تم ان وحشی جانوروں کی سواری بھی کر سکو گے. سفیان ثوری اور ابراہیم بن ادم کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ وہ دونوں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عرفان کے اوپر فائز ہو گئے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت میں راستے میں چلنا شروع کرو, تو تم ان وحشی جانوروں کے اوپر سواری بھی کر پاؤ گے, یعنی نقصان نہ پہنچنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جانور اتنی تمہاری اطاعت کریں گے کہ تم ان کے اوپر سواری کر پاؤ گے. ظاہر ہے ان دو بڑے عرفا کے لیے یہ ایک قسم کا اشارہ ہے, طنز کہیے جو کچھ بھی کہیے, نہیں معلوم ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا ہوگا, یعنی ہم اس موضوع سے کتنا دور موجود ہیں. ذاتی زندگی میں اور کس طرح تھی زندگی, آیا تقیہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے تقیہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے انجام دیا ہے. البتہ امام کے تقیہ کا ایک عجیب انداز تھا, اس زمانے میں سختی ایسی نہیں تھی کہ بات جو ہے وہ جیسا کہ چوتھے امام کے زمانے میں اس حد میں نہیں تھی، لیکن خلیفہ مسلسل جستجو میں لگا رہتا تھا کہ کہیں امام عالی مقام فوج جمع تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگوں کو جمع کر رہے ہوں، پیسہ جمع کر رہے ہوں میرے خلاف استعمال کر لیں. تو مختلف جاسوسوں کو استعمال کرتے تھے، اور جاسوسوں کو استعمال کر کے ان سے اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ معلوم کرواتے تھے. ایسے ہی ایک جاسوس کا ذکر ہے محمد بن اشعث نام کر کے، محمد بن اشعث خلیفہ منصور کا جاسوس ہے. اس خلیفہ منصور کا جاسوس محمد بن اشعث، اس کا بیٹا جعفر ابن محمد بن اشعث، یہ ایک شخص کو بتاتا ہے کافی عرصے کے بعد کہ میرا باپ شیعہ ہو گیا تھا جبکہ میرا دادا شیعہ نہیں تھا. جعفر جو محمد بن اشعث کا بیٹا ہے، یہ لوگوں کو بتاتا ہے کافی عرصے کے بعد، منصور کے مرنے کے بہت عرصے کے بعد، کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ دادا میرا شیعہ نہیں تھا، میرا باپ شیعہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں شیعہ ہوا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا جو شیعہ ہو گئے؟ کہنے لگا کہ میرے باپ نے ایک معجزہ دیکھا تھا امام کا جس کی وجہ سے ہم لوگ شیعہ ہو گئے. کہا وہ معجزہ کیا ہے؟ کہا معجزہ یہ ہے کہ میرے باپ کو منصور نے پیسہ دے کے بھیجا اور کہا کہ مدینہ جاؤ اور بنی ہاشم کے لوگوں میں اس پیسے کو تقسیم کرو، اور تقسیم کرتے وقت پوچھو کہ جو شخص اکیلا ہے، یعنی لوگوں کو جمع کیے ہوئے نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں بنائی ہوئی ہماری اصطلاح میں، پارٹیز نہیں بنائی ہوئی، جو اکیلا رہ رہا ہے اس کے لیے یہ پیسہ ہے، اس کو پیسہ ملے گا جو اکیلا رہ رہا ہے، اور اگر کسی نے گروپ بنایا ہوا ہے اس کے لیے یہ پیسہ نہیں ہے. محمد بن اشعث کہتا ہے میں مدینے میں آتا تھا اور بنی ہاشم کے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ تم اکیلے زندگی گزار رہے ہو یا ان کے نہیں تمہارے ساتھ کچھ گروپ ہے، اگر گروپ ہے تو پھر یہ پیسہ تمہارے لیے نہیں ہے، اور اگر اکیلے زندگی گزار رہے ہو تو یہ پیسہ تمہارے لیے ہے. تو جو کہتا تھا کہ میں اکیلے زندگی گزار رہا ہوں اس کو میں پیسہ دیتا تھا، پیسہ دے کر رسید لے لیا کرتا تھا، اور یہ رسید جا کر خلیفہ کو دکھانی ہوتی تھی جو اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ فلاں آدمی خلیفہ کے خلاف جدوجہد نہیں کر رہا. اب ہمارے ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ جو پیسہ لے رہا ہوگا وہ جھوٹ کیوں نہیں بول دیتا ہوگا؟ مثلا اگر وہ خروج کر رہا ہوگا، لوگوں کو جمع کر رہا ہوگا، پارٹی بنایا ہوا ہوگا، وہ کہتے میں اکیلا ہوں. تصور کیجئے دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ شیعہ چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ نہیں بولیں گے، پیسہ لینے کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے. تو وہ خلیفہ کا جاسوس بھی ان کی سچائی کو استعمال کر رہا ہے، کہہ رہے سچ تو بولیں گے، سچ بولیں گے تو ہم پہچان لیں گے. اس عالم میں مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے، پیسہ لے لیتا ہے اور رسیدیں جمع کر لیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں امام عالی مقام کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور امام عالی مقام سے میں نے کہا کہ یہی دعوت ان کو بھی دے دی جو سب کو دے رہا تھا. امام عالی مقام نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے شخص، اہل بیت میں، نبی کے خاندان میں اس وقت احتیاج رکھنے والے بہت لوگ ہیں، اس طرح سے ان کی زندگیوں کو برباد مت کرو. امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ جاسوس ہے اور جانتے تھے کہ یہ آدمی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہمارے خاندان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور نقصان پہنچانے کے لیے سارے حربے استعمال کر رہا ہے. تو فرمایا ہمارے خاندان میں اس وقت پیسے کے محتاج بہت سارے لوگ ہیں، ان کو اس طریقے سے مصیبت میں مت ڈالو. کہتا ہے جیسے ہی میں نے کہا، میں نے یہ سنا کہ امام علی مقام نے اس طرح سے فرمایا، تو اس نے کہا اصلحک اللہ، خدا آپ کو صلاح دے، یہ کیا بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کون سا پیسہ جس میں خاندان کی بربادی ہو اور یہ اور وہ؟ اپنے آپ کو بنا رہا ہے کہ جیسے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. امام علی مقام نے اس سے کہا ذرا نزدیک آؤ. کہتا ہے میں نزدیک گیا امام کے، تو امام نے میرے کان میں وہ سارے جملے دہرائے جو خلیفہ نے مجھ سے کہے تھے جب وہ مجھے پیسہ دے رہا تھا، اور اس کام کو اتنی آہستگی سے کہا کہ کوئی سن نہ پائے. کہتا ہے جیسے ہی میں نے وہ سنا، میں نے امام عالی مقام کے پاس سے دور ہونے کو پسند کیا. میں فوراً خلیفہ کے پاس واپس آیا اور خلیفہ سے آ کے بیان کیا کہ ان کو اس تمام باتوں کا علم تھا جو تُو نے مجھے بتائی تھیں، جس کو کسی تیسرے آدمی نے نہیں سنا. اب ذرا سنیے گا، یہ منصور بنی عباس کے تمام کرنے والا، تو کہتا ہے کہ اے جعفر، اہل بیت کے خاندان میں ہمیشہ ایک آدمی محدث ہوتا ہے جو فرشتوں سے گفتگو کر لیتا ہے، اس کو ساری باتیں پتا چل جاتی ہیں، اور اس زمانے کے محدث یہی ہیں. تو اگر انہوں نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ بات دوسرے لوگوں کو مت بتانا، ورنہ لوگ اور زیادہ ان کی طرف گرویدہ ہو جائیں گے. جعفر کہتا ہے میں نے اس کی بات کا خیال رکھا اور لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی لیکن خود اپنے دل میں شیعہ ہو گیا کہ اگر یہ محدث ہیں تو میرے لیے ان کی اطاعت واجب ہے. خود بھی شیعہ ہو گیا اور اپنی اولاد کو بھی اس نے شیعہ کی طرف مائل کیا, یہاں تک کہ ان کے بیٹے نے جعفر نے محمد بن اشعث, اس آدمی کا نام تھا, میں نے غلطی جعفر کہہ دیا, جعفر ان کے بیٹے کا نام ہے, محمد بن اشعث شیعہ ہوئے اور ان کے بیٹے جعفر نے بتایا کہ میرے باپ اس وجہ سے شیعہ ہوئے تھے. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی امام عالی مقام کی ذاتی زندگی کس قسم کی تھی. ایک اور دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس زمانے میں امام عالی مقام کے حوالے سے ایک چیز اور بہت زیادہ مشہور ہوئی اور وہ علم جفر جو امام عالی مقام سے منسوب ہے. علم جفر کیا تھا؟ علم جفر علماء نے اس کی اجمالی کیفیت کو بیان کیا ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علم جفر کے ماہرین اب خال خالی ہیں, یعنی میں تو کہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ مجھے کوئی علم جفر کا ماہر پاکستان میں نظر آ جائے, کراچی میں کم سے کم ملے, مجھے تو نہیں ملا اب تک. آپ کو ملے مجھے بھی اطلاع دیجیے گا, میں بھی ملوں گا. ہاں قوم کے اندر کچھ علماء کے لیے مشہور تھا, مثال کے طور پر آغا حسن زادہ عاملی کے لیے مشہور تھا کہ وہ علم جفر کے اندر بہت مہارت رکھتے ہیں. سابقہ میں بعض علماء کے لیے علم جفر کا بہت زیادہ شہرت تھی کہ سابق میں کچھ علماء تھے جو علم جفر کی بہت مہارت رکھتے تھے. ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. علم جفر بہت بڑی کوئی چیز نہیں تھی, ایک کوئی چھوٹی سی کھال تھی جس کے اوپر کچھ اعداد لکھے ہوئے تھے. اس کی ترتیب بھی ایک عالم نے بیان کی ہے کہ وہ ترتیب کیا تھی. اب اس کی تفصیلات کیا ہیں, یہ علم کس قسم کا تھا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ علم نہیں ہے, لیکن وہ کچھ تھا ایسا کہ جس کے ذریعے سے حالات کو پتا چلایا جا سکتا تھا. علم جعفر ایسا تھا کہ جو اس علم کو جانتا تھا وہ بہت سارے حالات کو جانتا تھا. یہ امام علی مقام سے بہت زیادہ مشہور ہے. اور ایک صحیفہ بھی امام کے حوالے سے بہت مشہور ہے, صحیفہ جس کو صحیفہ جامعہ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ صحیفہ جامعہ امیر المومنین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا, اور میں لکھ رہا ہوں تاکہ وہ روایت بھول نہ جاؤں. وہ صحیفہ جامعہ امام امیر المومنین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا, اور مومنین جانتے تھے کہ امامہ کے پاس ایسی ایک کتاب ہے. اس صحیفہ جامعہ کے بارے میں بہت کم موجود ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے وہ کتاب اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. چھٹے امام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے وہ کتاب اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, پانچویں امام کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے وہ کتاب اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. پانچویں امام علی مقام کے زمانے میں زرارت ابن عیون نے چھٹے امام کی سرپرستی میں وہ کتاب اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یعنی پانچویں امام سے انہوں نے ایک سوال کیا, پانچویں امام نے جواب دیا اور زرارہ سے کہا کہ کل میرے پاس آنا, پھر میں تمہیں صحیفہ جامعہ میں دکھاؤں گا, اور خبردار کسی کو اس کے مضمون سے مطلع نہ کرنا. زرارت ابن عیون کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں یہ سوچتا رہا کہ کاش مولا مجھے نہ دکھائیں. کیوں؟ کہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ, تبھی تو اتنی زیادہ انہوں نے فرمائش کی ہے کہ کسی اور کو مطلع نہیں کرنا. تو فوراً اپنے امام سے کہا کہ اے امام آپ نے فرما دیا, کافی ہے, میں نہیں دیکھنا چاہ رہا. سمجھ رہے ہیں آپ, ذمہ داری کا بوجھ اتنا ہے کہ وہ کہنے میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ کہیں میرے لیے کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہ بن جائے. فرمایا نہیں ضرور آؤ, ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں. پہنچے اگلے دن پانچویں امام کی خدمت میں. فرمایا ظہر کی نماز کے بعد میں کافی دیر تک رکا رہا, یہاں تک کہ امام علی مقام کے پاس سے سب لوگ چلے گئے. پھر امام علی مقام نے امام ششم سے, جو ان کے فرزند وہیں پہ تشریف فرما تھے, ان سے کہا کہ صحیفہ لے کے آؤ, علیحدہ کمرے میں ان کو بٹھا دو اور ان کو دکھاؤ. امام علی مقام لے کے آئے, پھر زرارت ابن عیون سے کہا کہ قسم کھاؤ کہ کسی اور کو اس کے مضمون سے مطلع نہیں کرو گے. ایک خاص مدت کہی, اس مدت تک زرارت ابن عیون نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے والد نے اتنی سختی نہیں کی جتنا آپ سختی فرما رہے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا کہ ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری ہے, اس کی خاطر یہ تمام کام کرنا ہوگا. زرارت ابن عیون کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کھول دیا. روایت کے مطابق یہ کوئی لپٹا ہوا, ایک جس کو فارسی میں تومار کہتے ہیں, لپٹا ہوا, آپ نے پیپرز دیکھے ہوں گے جن کو اگر ریپ کر لیا جائے تو ایک گولائی سی بن جاتی ہے. یہ کوئی ایسا لپٹا ہوا تھا جیسے اونٹ کی ران, شباہت کے لیے بیان کیا گیا, جیسے اونٹ کی ران, یعنی ایک جگہ سے بہت موٹا تھا دوسری جگہ سے ذرا سا پتلا. تو یہ کاغذ میرے خیال میں مختلف سائز کا ہوگا کہ بعض جگہ سے موٹا تھا بعض جگہ سے پتلا تھا. اس کو کھول لیا کرتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے. بہت کم لوگوں نے یہ صحیفہ جامعہ دیکھا ہے, اور امام علی مقام نے صحیفہ جامعہ کو کچھ لوگوں کو دکھایا ہے. روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور اس روایت میں امام علی مقام نے صحیفہ جامعہ کا تذکرہ فرمایا. یہ روایت ابو بصیر سے ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام علی مقام کی خدمت میں تھا, اور امام علی مقام نے پوچھا کہ کیا تم اپنے امام کو پہچانتے ہو؟ ابو بصیر نے کہا کہ میں جانتا ہوں، آپ ہی میرے امام ہیں، اور دانو پہ ہاتھ رکھا. امام علی مقام نے فرمایا صحیح ہے تمہارا عقیدہ. پھر ابو بصیر نے کہا کہ اے مولا، کیا آپ امامت کی کوئی نشانی مجھے دکھائیں گے؟ امام نے فرمایا تم نے ابھی کہا تھا کہ امام کو پہچانتے ہو. کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے. وہی حضرت ابراہیم والا واقعہ. کہا کہ نشانی یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تمہارے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، پھر دوسرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، یہ دو بیٹے ہوں گے، اور اس کے بعد دو بیٹیاں ہوں گی. ترتیب بتا دی. اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو بصیر، تمہارے بیٹوں کے نام ہمارے صحیفہ جامعہ میں ہیں، جس میں تمام شیعوں کے نام درج ہیں. اب نہیں معلوم وہ صحیفہ جامعہ کتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تمام شیعوں کے اسامی گرامی لکھے ہوئے ہوں. آیا یہ کوئی کنایا ہے یا واقعاً شیعوں کے نام اس کے اندر لکھے ہوتے تھے؟ ہمیں صحیفہ جامعہ کے بارے میں زیادہ اطلاع نہیں ہے، لیکن علم جبر کے بارے میں کچھ واقعات موجود ہیں ہمارے پاس. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. واقعے کی مدت نزدیک کوئی 150 سے 200 سال پہلے کی ہونی چاہیے، یعنی آج سے 150 سے 200 سال پہلے. ایک عالم کا واقعہ کتاب قصص العلماء کے اندر یہ واقعہ درج ہے، علامہ تنے کابونی کی کتاب قصص العلماء. اس میں لکھا ہے کہ ایک عالم تھے جو علم جعفر کے اندر بہت مہارت رکھتے تھے، اور کچھ علماء ان کے رفقاء کار بھی تھے، دوست احباب بھی تھے. مشہد کے اندر تشریف فرما تھے، روضہ مقدس کے نزدیک تھے. وہ جو دوست احباب ان کے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری مہارت علم جعفر کے اندر بہت زیادہ ہے، کیوں نہیں یہ کرتے کہ علم جعفر سے معلوم کرو کہ امام زمانہ کہاں پر ہیں، تاکہ ہم ان کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں. اب یہ جو علم جعفر کے ماہر تھے، یہ بڑے پریشان ہوئے کہ آیا میں اپنے علم جعفر کو استعمال کر کے امام کی مقام کو جاننے کی کوشش کروں یا نہ کروں. ان دونوں کے اصرار پر انہوں نے کوشش کر ڈالی اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں علم جعفر میں کیا ہوتا ہے. علم جعفر کو استعمال کرتے ہیں، پتا چلتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ امام عالی مقام زری کے آس پاس ہیں. اس وقت ذریعے امام ہشتم کے آس پاس ہیں. یہ تینوں روانہ ہو جاتے ہیں، یہ دو تین علماء جتنے بھی تھے، یہ فوراً روانہ ہوتے ہیں، ذریعے مقدس کے پاس پہنچتے ہیں اور لوگوں کی شکلوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایک انتہائی محترم مقدس پاک و پاکیزہ شخصیت نظر آ جاتی ہیں، اور اپنے دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ یہی امام زمانہ ہے. یعنی علم جعفر نے امام زمانہ کے بہت نزدیک پہنچا دیا. اب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ امام زمانہ ہوں، کہ اچانک احساس کرتے ہیں کہ کوئی اور داخل ہوا، اور اس نے آ کر ان مقدس فرد سے کہا کہ امام تمہیں بلا رہے ہیں، اور وہ فوراً روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں ڈھونڈ پاتے. پھر ان کو خواب میں امام علی مقام حکم فرماتے ہیں، کہتے ہیں آئندہ سے یہ جسارت نہیں ہونی چاہیے، آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا. اگر ملنا ہوگا تو ہم خود موجود ہوں گے، اگر ملنا ہوگا تو ہم خود موجود ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ مجھے یہاں سے دو چیزیں پتا چلی. پہلی بات، علم جعفر میں حقیقت ہے، اتنا غلط بھی نہیں ہے، کافی نزدیک آ گیا تھا معاملہ. دوسرا مسئلہ، آخر تک پھر بھی نہیں پہنچ پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقیناً امام نہیں تھے، چونکہ ان کے لیے پیغام آیا تھا کہ ان کو امام بلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی علم کی انتہائی حد کو بھی استعمال کر لے گا تو اس سے پہلے کہ کسی جگہ پہ جا کر رک جائے گا، اور خود امام علی مقام تک رسائی حاصل نہیں کر پائے گا. اور بظاہر جیسا کہ اس روایت سے نظر آ رہا ہے، امام علی مقام نے اس کام کو پسند نہیں فرمایا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں امام علی مقام نے تنبیہ کی کہ ملنے کے لیے تم زبردستی کوئی جد و جہد مت کرو، اگر ملنا ہوگا تو امام خود تشریف فرما ہوں گے. یہ ایک خلاصہ ہے چھٹے امام کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، کچھ واقعات کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ بس ایک روایت اور عرض کرتا چلوں، وہ امام کے بعد جانشینی کا معاملہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 افراد کو امام علی مقام نے منصوب فرمایا، ان کے نام کو ذکر کیا، جس میں خود خلیفہ کا نام تھا، محمد بن سلیمان والی مدینہ کا نام تھا، عبداللہ افتاح کا نام تھا، خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی تھا، اور امام کی زوجہ حضرت حمیدہ کا تذکرہ تھا. ابو حمزہ نے جب سنا تو فوراً یہ کہا کہ میں جان گیا ہوں کہ اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ 5 میں یہ امام ہے؟ فرمایا کہ میں ظاہر ہے کہ امام علی مقام نے جو اپنی زوجہ کو منسوب فرمایا وہ صحیح نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد جو خلیفہ کو کہا اور محمد بن سلیمان کو کہا کہ جو امام کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ان کے بارے میں بھی یقین ہے کہ ان کا بھی اس نام جو ہے وہ صرف لوگوں کو چھپانے کی خاطر دیا گیا ہے۔ امام علی مقام نے عبداللہ افتاح کا تذکرہ کیا ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور عبداللہ افتاح کے اندر جسم کا عیب بھی ہے کہ پاؤں ان کا ایسا تھا کہ جیسے ہاتھی کے پاؤں کی طرح بہت زیادہ پھیلا ہوا، اور امام کے اندر ایسا کوئی عیب و نقص نہیں ہوا کرتا، اور پھر عبداللہ افتاح کا عمل بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو یقیناً یہ شخص امامت کے قابل نہیں ہے۔ جو شخصیت باقی رہ جائے گی وہ امام ہفتم کی شخصیت گرامی ہے۔ عبداللہ افتاح نے امامت کا دعویٰ کیا، بہت سارے شیعہ عبداللہ افتاح کے پاس گئے اور عبداللہ افتاح سے کہا کہ آپ اپنی امامت کے ثبوت میں کوئی معجزہ پیش کریں۔ امام ہفتم نے اس موقع کے اوپر ایک معجزہ بیان فرمایا، ایک معجزہ دکھایا لوگوں کو، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام ہفتم نے اپنے صحن کے اندر لکڑیاں منگوا کر ان کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد ان لکڑیوں کے ڈھیر میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ روایت میں لکھا ہے کہ کافی وقت تک اس آگ کے اندر تشریف فرما رہے اور لوگوں سے گفتگو کیا، کلام کیا، اور اس کلام کے بعد جب وہاں آگ سے باہر تشریف لائے، عبداللہ افتاح وہاں موجود تھے، ان کو دعوت دی کہ اگر تم امام ہو تو تم بھی اس آگ کے اندر بیٹھ کے دیکھ۔ عبداللہ افتاح ظاہر ہے کہ پریشان ہو گئے اور وہاں سے باہر چلے گئے، محفل سے باہر چلے گئے۔ پریشانی کے عالم میں ان کی دعوے کی غلط ہونے کا ثبوت فراہم ہوا۔ 70 دن تک اس واقعے کے بعد زندہ رہے، اور اس واقعے کے 70 دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے بآسانی بعد میں پہچان لیا۔ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جو تذکرہ ہوئے ہیں۔ کچھ سوالات کا معاملہ تھا کہ نشاپور کے کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے اور ان سوالات کے عبداللہ افتاح جواب نہیں دے پائے، چونکہ لوگوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ مہر کھولے بغیر کاغذ کے اوپر جواب تحریر فرمائیے، اور عبداللہ افتاح نے کہا کہ تم کیا مجھ سے غیب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ میں مہر کھولے بغیر کاغذ کے اوپر جواب بھی لکھ دوں؟ اور امام بعد کو بیان فرمایا اور کاغذوں کے اوپر بغیر مہر کھولے تحریر فرما دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے پہچان لیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ چند کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اس کتاب کا شاید پچھلی دفعہ عرض ہوا تھا، سیرت آل محمد کے نام سے شہید مطہری کی ایک کتاب ہے کہ جو انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے تحریر فرمائی، اور اس میں امام ششم کی حیات طیبہ کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی طریقے سے امام ہفتم کی حیات طیبہ بھی بہت اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ تمام معصومین کی حیات کو بحث کیا ہے، نہیں معلوم چھپائی کی وجہ سے یا کس غلطی کی وجہ سے امام پنجم کی حیات طیبہ کا اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے، باقی تمام ائمہ کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، امام جعفر صادق اور ان کا عہد، کتاب موضوع کے اعتبار سے نفیس کتاب ہے، اور کتاب نے کافی موضوعات کو اچھے طریقے سے جمع کیا ہے، آپ مطالعہ فرمائیے گا۔ مختلف کتابیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ اختتام پذیر ہوا، اور آپ کوشش کیجئے کہ اپنے مطالعات کو جاری رکھیں، مختلف عناوین سے مطالعہ فرمائیے۔ کافی کتابوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں تعارف کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی کوئی بھی شخص 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ہفتے میں دے کر دین کے اندر بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں کر پائے گا۔ ہفتے یا دو ہفتے میں یا 3 ہفتے میں 1 گھنٹہ کہیں دین کو جاننے کے لیے دے دینا، یہ انسان کو دیندار بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مزید مطالعے کے لیے، آپ کو مزید جاننے کے لیے ایک انسینٹیو مل جائے، آپ کے ذہن میں ایک ذکر آ جائے تاکہ آپ اور زیادہ جاننے کی طرف جائیں اور آپ اور زیادہ مطالعے کی طرف جائیں۔ اپنے اندر دینی مطالعے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ دین کو فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کے حاصل کر پائیں، صرف سماعت تک محدود نہ رہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب باقی دقائق میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بیان فرمائیے گا۔ جی صحیح ہے، ہاں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ امام نے 5 نام دیے، ابو حمزہ نے تو پہچان لیا چونکہ وہ بڑے مقام کے اوپر فائز تھے، شاید عام آدمی کوئی پہچان نہ پائے، غلطی کا شکار ہو جائے، تو اس کی غلطی کا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہی سوال کیا آپ نے، ہاں ایسا ہے کہ جب مثلا پانچ نام ملے اور ایک عام شیعہ جس کے پاس ابو حمزہ جیسا مقام نہیں ہے وہ پانچ ناموں کو دیکھے گا تو فوراً اس کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ امام چاہ رہے ہیں کہ میں جستجو کروں، امام چاہ رہے ہیں کہ میں معلوم کروں. اب جب وہ معلوم کرنے جائے گا تو اگلا قدم کیا اٹھائے گا؟ ظاہر ہے ان پانچ میں قرآن ہی نکالے گا کہ وہ کہہ دے جس کا قرآن نکلا ہے میں اس کو امام مان لوں گا، بلکہ یا اپنی عقل کو استعمال کرے گا یا شیعوں کے اندر جو معتبر افراد پائے گا ان سے جا کے رجوع کرے گا اور ان سے جا کر پوچھے گا کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان پانچ میں اصلی کون ہے، تمہاری رائے کیا ہے. تو مختلف آراء کو دیکھنے کے بعد وہ ایک رائے کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا. پھر یہ کہ امامت کے اوپر میں نے کہا معجزہ بھی ہے، معجزے کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. مثال کے طور پر پہلے کچھ لوگ عبداللہ افتا کی امامت کے قائل ہو گئے تھے، جب امامت کے قائل ہونے لگے تو انہوں نے ان کے سامنے سوالات رکھے، کہا آپ یہ سوالات کے جوابات دیجئے اور اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ امام ہیں. تو صرف نام آنا، سب جانتے تھے کہ صرف نام پانچ کے درمیان آنا کافی نہیں ہے، اس پانچ کے درمیان آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جستجو کرنی پڑے گی اور صحیح امام کو پہچاننے کے لیے ہمیں خود اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا. بس دو راستے میں نے عرض کیے، یا تو وہ معتبر اور موثق شیعوں کے ذریعے سے مدد لیں گے یا وہ یہ کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات کے ذریعے سے انہیں پہچاننے کی کوشش کریں گے. چند یہ سوال ہیں، بظاہر دونوں میں سے کسی کا بھی تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے. ایک سوال میں یہاں پہ بول دیتا ہوں، شبیہ کا دین اسلام میں کہیں ذکر ہے یا نہیں؟ شبیہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر شبیہ بناتے ہیں ہم، آیا اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کو علامہ نقن نے اپنی کتاب میں بہت اچھا بیان کیا اپنی ایک مجلس کے اندر. انہوں نے فرمایا کہ آیا دین اسلام شباہت کو اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا شبیہ بنانے کو؟ تو ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے، اہل سنت کے درمیان بہت مشہور بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، وہ مشہور ہے. مجھے کہ ایک شخص امام نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے نبی میں کیا عمل انجام دوں جو نیک عمل کہلائے؟ فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو. اس نے کہا میرے والدین زندہ نہیں ہیں. فرمایا کہ ان کی قبر پہ جایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو. کہا مجھے نہیں معلوم ان کی قبر کہاں پر ہے. تو فرمایا دو لائنیں کھینچ لو، دو لکیریں کھینچ لو، انہیں قبر سمجھا کرو اور ان کے اوپر فاتحہ پڑھا کرو. اب یہ روایت سب کے پاس موجود ہے، اہل سنت کے پاس بھی، اہل شیعہ کے پاس بھی. آیا اس میں نبی اکرم نے شبیہ بنائی یا نہیں بنائی؟ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نبی اکرم نے لائنیں کھینچ کر مقصد یہی تھا کہ اس کے والدین کے لیے ایک شبیہ تیار ہو اور اس شبیہ کو دیکھ کر وہ توجہ حاصل کرے اپنے والدین کی قبر کی طرف جو اس کی دسترسی میں نہیں ہے، وہ نہیں پہنچ پا رہا اپنے والدین کی قبر تک، تو شبیہ بنا لے اور شبیہ بنا کر توجہ کو وہاں پر ڈالے اور توجہ کو رکھتے ہوئے. ورنہ مثال کے طور پر اگر وہ شبیہ نہ بنائے تو کیا فاتحہ نہیں پڑھ سکتا؟ وہ کہیں بھی بیٹھ کے فاتحہ پڑھ سکتا ہے. لیکن نبی اکرم نے چاہا کہ ایک شباہت تیار ہو تاکہ اس کی توجہات کو وہاں پر لانے کے لیے اچھا رہے. اور یہ تو وہ روایت ہے جو میں نے کہا عرض کی. علامہ نقل نے جواب اس کا یہ دیا کہ اسلام نے شبیہ بنانے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، نہ صرف شبیہ بنانے کو بلکہ واقعے کو تکرار کرنے کی اہمیت دی ہے. ابھی ہم بات کریں شبیہ بنانے کی، وہ یہ کہ مولا عباس نے ایک علم اٹھایا، ہم شبیہ میں ایک علم بناتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جنازہ اٹھا مظلومیت کے عالم میں، تو ہم ایک جنازے کو تیار کرتے ہیں. لیکن کیا ہم یہ بھی کرتے ہیں جو ایران کے بعض حصوں میں کیا جاتا ہے کہ واقع کربلا کے جیسے منظر کو ایجاد کیا جائے؟ ہم یہ کام نہیں کرتے، ایران میں کیا جاتا ہے. آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے جو شبیہ سے بڑھ کر ایک اور مارکا ہے؟ شبیہ سے بھی بڑھ کر نکل گیا معاملہ. آپ تو صرف یہ بنا رہے ہیں کہ علم بنائیں، تابوت بنائیں، زلجنہ بنائیں، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو وہ بھی کیا کرتے ہیں. علامہ نقن نے کہا کہ اسلام نے شبیہ کو بہت زیادہ اہمیت دی. مثال کیا؟ یعنی کہ مثال عید الاضحیٰ ہے، عید قربان. اب تصور کیجئے کیا مسئلہ ہے، استنباط کیسے کیا؟ وہ یہ فرما رہے ہیں عید قربان میں کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو قربان کرنا چاہا تھا، بچہ قربان نہیں ہوا، ایک جانور قربان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ واقعہ یاد رہے، تو خدا کیا حکم دے سکتا تھا؟ وہ یہ حکم دے سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ کے دن سب لوگ جمع ہو کر واقعہ حضرت ابراہیم کو ایک دوسرے کو بتاؤ. وہ یہ کر سکتا تھا، کہتا واقعہ حضرت ابراہیم کو سب ایک دوسرے کو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا واقعہ حضرت ابراہیم کو بتاؤ یا نہیں بتاؤ، میں چاہتا ہوں ویسا ہی کر کے دکھاؤ، ویسا ہی کر کے دکھاؤ. اچھا اب میں ویسے ہی کروں تو کیا کروں؟ کہا تم بھی جانور خریدو. جانور خریدو اور عین مستحب یہ ہے کہ خود چھری چلاؤ. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ان سے کہتا کہ دیکھو بھائی چونکہ ایک بکرا قربان ہوا تھا تم بھی جانور قربان کرو. اور وہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے اب ہم حج کے اندر جاتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ نے فیسلٹی یہ رکھی ہے کہ آپ پیسے جمع کرا دیں جانور قربان ہو جائے گا آپ کا. اللہ تعالیٰ نے اسے پسند نہیں کیا, کہا نہیں آپ کچھ جانور خریدیں, جانور آپ کے گھر میں ہو یا آپ خریدیں اور اس جانور کے اوپر مستحب ہے کہ آپ خود چھری چلائیں اور اس کے خون کو بہتا دیکھیں, اس کے خون کو بہتا دیکھیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, شبیہ سے بڑھ کر ایک معرکہ کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف شبیہ بنوا رہا ہے بلکہ آپ کو بالکل ایک اس منظر کا فلم نامہ بنانے کی دعوت دے رہا ہے. کہہ رہا ہے آپ اس کا فلم نامہ بنائیے جس میں آپ ابراہیم بن جائیں, جانور کی جگہ ایک جانور لایا جائے, جس طرح وہاں پر جانور قربان ہوا تھا وہ جانور قربان ہو. تو یہ تو شبیہ سے بھی بڑھ کر ہے, یہ تو شبیہ سے بھی 10 قدم آگے ہو گئی بات. یہ تو وہی چیز بن گئی جو وہاں پر ایران میں واقعہ کربلا کی شباہت میں انجام دیا کرتے ہیں. تو نہیں لگتا کہ اسلام میں شبیہ بنانا کوئی غلط عمل ہو. نہیں, نہ صرف شبیہ بنانا غلط عمل نہیں ہے بلکہ توجہات کو جذب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے. ایک اور سوال بھی چلیں, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, عریضے کا دین اسلام میں کیا ذکر ہے؟ کہا میں نے اب تک 150 عریضے ڈالے ہیں, ان کا رزلٹ بھی مثبت ہے لیکن اصل حاجت پوری نہیں ہوئی. عریضہ ہو یا دعا ہو, دونوں صورتوں میں آیا خدا یہ کرے کہ جو میں دعا مانگوں پوری کر دے, جو میں دعا مانگوں پوری کر دے؟ تو دو باتیں اس میں, ایک تو یہ کہ اگر خدا جو دعا میں مانگوں وہ پوری کرے تو کسی اور کی دعا میرے بالکل مخالف جا رہی ہوگی, تو دونوں کی دعا پوری کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پر میں فلاں آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں خدایا اسے نابود کر دے, اور وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ بھی خدا سے دعا کر رہا ہے کہ خدایا اس کو نابود کر دے. اب خدا کیا کرے, کیا دونوں کو نابود کر دے؟ یا میں دعا ایسی دعا مانگ رہا ہوں جو ممکن نہیں ہے, اے خدایا دنیا اور آسمان کی دولت میرے بچے کو دے دے, زمین و آسمان کی دولت میرے بچے کو دے دے. اب آج 6 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں, ان کی ساری دولت خدا جمع کر کے ایک بچے کو دے دے, آیا ہی ہوگا. ہماری دعائیں بہت نامعقول ہیں بعض اوقات, تو کچھ موقع تو ایسا ہے کہ دعائیں پوری ہو ہی نہیں سکتی, کچھ موقع ایسا ہے کہ دعا پوری ہو جائے تو ہم نابود ہو جائیں گے. یقین فرمائیے وہ والدین جو کہتے ہیں کہ خدایا ساری دولت میرے بچے کو دے دے, مجھے نہیں معلوم پہلے اپنی دولت اس بچے کو کیوں نہیں دیتے. ساری دنیا کی دولت بچے کو دلوا رہے ہیں اور پہلے اپنی دولت تو دے کے دکھاؤ. آپ اپنے پاس جو رکھا ہوا ہے وہ تو بچے کو دیتے نہیں, کہتے ہیں اے اللہ ساری دنیا کی دولت اس کو دے دے. اگر ساری دنیا کی دولت اس کو دے دے نہیں معلوم فرعون بن جائے گا یہ, اور نہیں معلوم آپ جب اس سے پیسہ مانگنے لگیں گے تو آپ کو کتنا برا لگے گا. تو یہ دعائیں بہت زیادہ بعض اوقات اچھی دعائیں نہیں ہیں. اچھا ممکن ہے دعا بہت اچھی دعا ہو, اے خدا مجھے زیارت پہ بھیج دے, دعا اچھی دعا ہے, لیکن ممکن ہے پوری نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بہت کم معجزات پہ رکھا ہے, بہت کم معجزات پہ رکھا ہے. ایک خاص طویل طریقہ ہے, اس طویل طریقے کو سب نے فالو کرنا ہے. تو ممکن ہے کہ اس طبیعی طریقے کے اندر میری کوئی مصلحت ختم ہو رہی ہو اور پروردگار چاہتا ہو کہ وہ مصلحت میری ختم نہ ہو, وہ مصلحت ادا ہو جائے. مثال کے طور پر جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بعض مومن ایسے ہوتے ہیں جو سختی میں پروردگار کے بڑے اچھے ماننے والے ہوتے ہیں اور آسانی میں وہ اللہ سے دور ہو جائیں گے, تو پروردگار عالم ان کو سختی میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ کے ماننے والے باقی رہیں. اور ایک روایت میں اس طرح بھی موجود ہے کہ بعض اوقات کسی متقی پرہیزگار کو خدا خود صلاح دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھ پائے. مثلا نماز شب پڑھتا ہے, بہت نماز شب پڑھتا ہے, اور کسی رات دیکھتا ہے صبح کو آنکھ کھلی آسان ہو رہی ہے, نماز شب مس ہو گئی. کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بہت زیادہ نماز شب پڑھ کے غرور کا شکار ہو جائے جس کے نتیجے میں ساری عبادتیں محو ہو جائیں, تو پروردگار عالم اس کو صلاح دیتا ہے تاکہ اس غرور سے اس کو محفوظ کر لے. دسیوں اسباب ہو سکتے ہیں, یہ وہ چیزیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں, اور ہم پاسبلٹیز کا جائزہ لیں تو پاسبلٹیز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. بس بنا بنی دعا مانگنا صحیح ہے, دعا مانگی جا سکتی ہے اور کسی بھی صورت میں دعا کو مانگا جا سکتا ہے. بہت زیادہ کوئی مستند اس طرح سے کہ مثلا یقینی صورت یہ ہو کہ صرف کاغذ پہ لکھا جائے, بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ کاغذ پہ لکھ کر کہیں پر بھی ڈال دیں, اس کی یہ صورت بھی موجود ہے, یہ بھی کی جا سکتی ہے, اور ویسے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. دعا مانگنے کے بعد 100% پورا ہونا, اس کا انتظار ذرا سخت ہے. یہ سوال ہوا ایک، فرمایا کہ امام ششم کے ایک اور فرزند اسماعیل کے نام سے تھے، ان کے بارے میں بتائیے کہ کب وفات ہوئی اور اسماعیلی فرقہ کیسا وجود میں آیا. ہاں میں نے تحریر کیا کہ جو کچھ چیزیں جو ظاہر میں وقت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں. امام عالی مقام کی شہادت ہوئی 148 ہجرا میں، اسماعیل کی وفات ہوئی 142 ہجرا میں، یعنی امام عالی مقام کی شہادت سے 6 سال قبل. امام عالی مقام کے سب سے بڑے فرزند تھے اسماعیل، اور امام عالی مقام ان کی وفات کے اوپر بہت زیادہ اندوہگین ہوئے تھے، بہت ہوسناک ہوئے تھے، بہت زیادہ مغموم ہوئے تھے. لوگوں کے ذہن میں تأثر یہ تھا کہ بڑے فرزند ہونے کے ناطے اسماعیل امام ہوں گے، اور ایسا نہیں ہوا. 6 سال پہلے، امام عالی مقام سے 6 سال پہلے اسماعیل کی وفات ہو گئی تھی. امام عالی مقام نے بہت زیادہ جدوجہد کی کہ لوگ ان کی وفات کا یقین کریں. روایت میں لکھا ہے کہ جب تشییع جنازے کے لیے گئے تو کئی دفعہ کفن کھلوا کر چہرہ لوگوں سے کہا دیکھو، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اسماعیل وفات پا چکے، اور حضرت اسماعیل کو دفن کر دیا. ان کے ایک فرزند عبداللہ نام کر کے تھے. کچھ لوگوں نے امامت کو، جن کو حضرت اسماعیل کی طرف منسوب کیا، بعد میں اس سلسلے امامت کو اس حضرت عبداللہ سے آگے بڑھایا، ان کے فرزند عبداللہ سے آگے بڑھایا، وہ بھی بعد میں وفات پا گئے. اور وہ جو امامت کے قائل تھے، وہ ان کے بعد سلسلہ امامت کو آگے بڑھاتے رہے، جیسے کہ وہ اسماعیلیہ فرقہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اسماعیلیہ فرقہ بنی عباس کے زمانے میں، اسماعیلیہ فرقہ کے کچھ لوگ مصر چلے گئے، مصر جا کے فاطمی حکومت بنائی، اور وہ فاطمی حکومت تقریباً 278 ہجرا میں فاطمی حکومت موجود تھی وہاں پر. فاطمی حکومت مصر کے اندر کافی زیادہ ترقی حاصل کر پائی. اس کے بعد اسماعیلیوں کے اندر سے مختلف فرقے بنتے رہے، جیسے کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں متعدد فرقے اسماعیلیہ فرقے سے نکلے ہوئے ہیں. اور بعض فرقے ایسے ہیں جس کو اہل سنت سالو نہیں کر پاتے کہ کون ہیں، تو ان کو اسماعیلی کہہ دیتے ہیں. بعض ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ فرقے ہیں جن کا پتہ نہیں چلا. مثلا ایک فرقہ قرامتہ نام کر کے ہے بحرین کے اندر، بحرین میں قرامتہ نام کر کے ایک فرقہ تھا، اس کی ہسٹری بہت زیادہ پتہ نہیں چل پائی، تو لوگوں نے اس کو اسماعیلیوں سے منسوب کر دیا. اسماعیلی بہت زبردست مبلغ ہوا کرتے تھے، ہندوستان پر بھی اپنے مبلغ بھیجے. ابو الحیثم نام کر کے ایک مبلغ اسماعیلیوں نے ہندوستان بھیجا تھا، اور محمود غزنوی کے زمانے سے کچھ پہلے ملتان پہ قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت بنا دی تھی اس نے. ان کے باقی ماندہ لوگوں نے کافی عرصے جدوجہد چلتی رہی تھی، کوئی میرے خیال میں 350 سال کے بعد یہ حکومت بنی تھی ملتان کے اندر، محمود غزنوی کے دور سے کچھ پہلے ملتان کے اندر اسماعیلی حکومت بن گئی تھی. اس کے علاوہ کچھ اور علاقوں کے اندر بھی اسماعیلی حکومت رہی ہے، اسماعیلی قدرت میں رہے ہیں. بعد میں محمود غزنوی نے جب حملہ کیا تو اسماعیلی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا. ایران کے شمالی علاقوں میں بھی اسماعیلی بہت مضبوط رہے ہیں، اور وہ ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا تب ان کے قلعہ علمود کو تباہ کر دیا تھا. اس کے بعد بھی ایران کے اندر موجود رہے تھے، یہاں تک کہ پچھلی صدی کے اندر آغا خان محلاتی، جو قم اور محلات کے گورنر تھے، وہ وہاں سے اٹھ کر مختلف چیزیں اس کے بارے میں کہی گئی ہیں، پہلے کابل گئے پھر ہندوستان آئے یا ڈائریکٹ ہندوستان آئے. بہرحال آغا خان محلاتی نے ایرانی بادشاہ قاجار تھا اس کے خلاف بغاوت کی تھی. پہلی دفعہ بغاوت کی تو بادشاہ نے معاف کر دیا تھا، دوسری دفعہ بغاوت کی تو پھر وہ چھوڑ کر بھاگ گئے، قوم اور محلات کی گورنری کو چھوڑا، بغاوت کے نتیجے میں وہاں سے نکلے اور ہندوستان آ گئے. ہندوستان آ کر میرے خیال میں سوال سے کافی زیادہ ہو گیا، میں کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا اس معاملے میں. ہندوستان جب آئے تو انگریزوں نے کافی سپورٹ کی، انگریزوں نے سپورٹ کی. اس زمانے مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہوا کرتے تھے، تو آغا خان اول کو انگریز نے سپورٹ کیا اور ان کو مسلمانوں کا پولیٹیکل لیڈر بنانے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ 1906 میں جو شملہ وفد گیا، پہلی دفعہ مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کوئی سیاسی کام کیا تھا، وہ یہ کہ لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے شملہ وفد گیا تھا. شملہ مسلمانوں کا 35 رکنی وفد، تو اس کی قیادت آغا خان اول کے ہاتھ میں تھی. یعنی انگریزوں نے ان کو مسلمانوں کا لیڈر بنانے کی کوشش کی، ایک باقاعدہ شہریہ دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے کہ جس سے ان کا معاشرے میں پوزیشن مضبوط ہو جائے. بعد میں یہ سلسلہ ابھی بھی موجود ہے اور آپ سب لوگ واقف ہیں. بہت شکریہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.